نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
لوگ اکثر یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں تقوی سے متعلق ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, جیسے ان اولیاء للمتقون, کہ میرا ولی میرا دوست وہ ہے جو تقوی سے رہے گا. اسی طرح اللہ پاک نے جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین, کہ اللہ پاک متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو ولایت بھی مل رہی ہے, محبت بھی اللہ پاک کر رہے ہیں. ابھی جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی ہے ان کی جان لو, خوب سمجھ لو, اچھی طرح جان لو, سمجھ لو اس بات کو, یہ جو متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. تو اللہ پاک ان کو چھوڑتے نہیں, تنہا نہیں چھوڑتے, اکیلے نہیں چھوڑتے. اور ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, بیوی بچے ہوں, کوئی ہمارا کتنا ہی قریبی کوئی دوست ہو, کبھی ایسا ہو سکتا ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں, زندگی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں, جیتے جی بھی باپ دفعہ چھوڑ دیتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی چھوڑ دیتے ہیں. چاہے ہم مر جائیں تو ہمارا ان سے واسطہ ختم ہو جائے گا, اور یا ہمارے ان لوگوں میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا. تو ہر وقت کا جو ساتھ ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہر کسی کو, کسی کا, چاہے وہ کتنا ہی محبت کرنے والا ہو, کتنا ہی پیار کرنے والا ہو. خود رسول اللہ امام الانبیاء آخر دو جام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کو مفہوم کچھ ہوئے, کہ تو جس سے چاہے محبت کر لے ایک دن تجھے اس سے الگ ہونا پڑے گا, جس سے چاہے دل لگا لے, جس سے چاہے محبت کر لے. کوئی محبوبہ ہو, کوئی بھی اتنا اپنا اس کا عزیز ہو, ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, کوئی بھی ہو, جدا ہونے کا مطلب ہے بھائی یا تو ہمارا وقت آ جائے گا یا اس کا وقت آ جائے گا. تو ہر وقت کسی کا ساتھ آدمی کو میسر نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. کوئی محبوبہ ہو, دنیاوی بہت عاشق ہو کوئی, اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہو, لیکن بھائی حسینہ ہے, کتنی حسینہ ہے, اگر تو واش روم جائے گی نا تو پھر تم بور ہو جاؤ گے, بیٹھے رہو گے, اس کا انتظار کرنا پڑے گا. یا اگر تم سو گئے تو وہ آدمی سونے میں اس کو حواس اس کے برقرار نہیں رہیں گے, وہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں زندہ ہوں یا مرا ہوں, کس کو چاہتا تھا, کیا ہوا, کچھ نہیں پتا. کہتے ہیں نا سویا آدمی مرا آدمی برابر ہو گیا. تو ہر وقت ہر کسی کا ساتھ ہر وقت نہیں رہتا, اس میں تغیر آتا رہتا ہے. لیکن اس کیا کہنے اس رب العالمین کے ساتھ کے, کہ وہ ایسا پیارا رب ہے کہ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم اس سے غافل ہوتے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. مرا آدمی, حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. کیا مطلب؟ مرا آدمی, سویا آدمی مرا آدمی برابر ہوتا ہے تقریباً, روح نکل جاتی پھر اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ آتی جو ہم صبح کو بیدار ہوتا ہے. اس لیے دعا بھی یہی الحمدللہ احیانہ بعد امات مشہور, کہ تمام تعریف اللہ ہی نے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی, تو یہ چھوٹی موت کے حالات بھی نہیں. تو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں مصروف ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. کتنا ہی دل میں آدمی دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں لیکن غفلت آ جاتی ہے. لیکن کوئی لمحہ زندگی کا, چاہے ہم حواس میں ہوں بے حواس ہوں, چاہے ہم زندہ ہوں, چاہے مرے ہوئے ہوں یا نیند میں ہوں, کسی بھی حالت میں ہوں, لیکن اللہ کا ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری رگے جاؤ سے بھی وعدہ کر لی. تو ساتھ تو اللہ پاک ہر وقت ہے, اور یہ ساتھ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کو بھی عطا کیا. ساری چیزیں کافروں کے ساتھ نہیں, اللہ کافروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو متقین کے ساتھ جو میرا ساتھ ہے وہ کچھ ذرا اس کی نوعیت مختلف ہے, فرق ہے. ساتھ تو اللہ کے جو مبغوض لوگ ہیں, جو نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایک ایسا مذہب ہے جس میں بیٹھ کے لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اللہ تو ان کو بھی ساتھ ہے, اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے, ان کو بھی کھانے کو دے رہا ہے, عیش کرا رہا ہے, دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے. وہ الگ بات ہے, جہنم میں ان کا جلنا ہے ساری زندگی, تو اللہ کی طرف سے بھیل ہوتی ہے, ایک الگ معاملہ ہے. تو گناہگار مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کا ساتھ ہے, سب کے ساتھ, اللہ تو سب کے ساتھ ہے, اللہ ہر وقت ہر جگہ ہے. لیکن یہاں اللہ نے کیوں زور دے رہے ہیں, کیوں تاکید فرما رہے ہیں, وعلم, جان لو, اچھی طرح سمجھ لو, میں متقین کے ساتھ ہوں. تو جو متقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ میری خاص مائیت, خاص ساتھ اور خاص مدد میری متقین کے ساتھ رہے گی, یہ مقصد ہے. تو جو بینیفٹ متقی لوگوں کو اللہ کے ساتھ کے ملیں گے مکمل کامل طریقے سے, وہ دوسرے لوگوں کو ملنا ذرا مشکل ہے. اللہ اپنی شان رحمت سے پھر بھی سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, لیکن بھائی اگر ہمیں ہائی کلاس کا اللہ کا ساتھ چاہیے, ہائی کلاس کا کیا مطلب, کہ جب آدمی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مقام قرب اس کو حاصل ہوتا ہے ببرکت تقویٰ, تو پھر ایک ایسا عالم اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے دعا کرنی ہے، ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ دعا کر نہیں پا رہا ہوتا، مصروفیت ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، بس اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے فارغ ہوں گا تو میں یہ دعا کرنی ہے، مجھے اطلاع ملتی ہے کہیں سے اس کا کام ہو گیا۔ یہ ہے وَعَلَمُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ متقین کے ساتھ ہوں، کہ میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ اپنے یاروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ عجیب جملہ ہے، اللہ اپنے یاروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کوئی دنیا میں کوئی کسی کا پکا یار ہو اس کو چھوڑ دے گا بے یار و مددگار؟ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، باقی اگر کوئی سچا ہمارا دوست ہوگا، باقی ٹوپی ڈرامے والے تو دوست بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا شاعر نے بھی کہا تھا، دوست ہوتا نہیں ہر کوئی ہاتھ ملانے والا، ہے نا، کہ باپ دوست اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت پیارا وہ فرمایا، تم دوست ہو تو پیار سے مجھ کو فریب دو، تم دوست ہو تو پیار سے مجھ کو فریب دو، دشمن بھی زہر دیتے ہیں شربت میں ڈال کے، ہے نا، دوست ہو تو مجھ کو پیار سے فریب دو، دشمن بھی زہر دیتے ہیں شربت میں ڈال کے، آداب سکھا رہا ہے تو بیچارا آدمی، تو دوست ہوتا نہیں ہر کوئی ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں کام تو آتی ہیں بھائی، لیکن ایک وقت تک آتی ہیں۔ دنیا میں جب کوئی بندہ سچا دوست ہوتا ہے تو اپنے دوست کو کسی پریشانی میں، بیماری میں، مصیبت میں نہیں چھوڑتا، اگر واقعی سچا دوست ہے تو، اور وہیں سے اس کی دوست کی پہچان بھی ہوگی۔ پھر تو جب یہ عام انسانوں کا اور بندوں کا معاملہ ہے تو رب العالمین کا ساتھ جس کو ہوگا، اور جب اللہ پاک جس کو اپنا دوست بنائیں گے تو کیا اس کو ایسی مرنے کے لیے، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو ارحم الرحمین کے کیا کہیں؟ تو وہاں سے تو وہ تو خالق وفا ہے، وہاں سے جو جتنی بھی دنیا میں وفائیں ہیں وہ تو اس اللہ رب العالمین کی ایک ادنا بھیک ہے، ایک اشاریہ بھی وفا دنیا میں نہیں ہے جو سب چل رہی ہے، سارا جو منبع ہے وفاؤں کا وہ تو خالق وفا ہے، اللہ پاک ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے، آہو فغاں پیش کرتا ہے، تقوی سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے دل کو توڑتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو تقوی نصیب عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تقوی کے جو انعامات ہیں جو وہ بھی اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو انعامات تقوی بتاتے رہتے ہیں تو بہت طویل ہے، اس وقت وہاں یہ ہم نہیں بتانا چاہ رہے وقت کی کمی کی، اسے بس ابھی ایک انعام جو بتاتے رہتے ہیں، اس میں ایک انعام یہ بھی ہے وَعَلَمُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو میں متقین کے ساتھ ہوں، یعنی خاص ساتھ ملے گا، اور خاص ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ اس کی رہنمائی اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ اور اگر اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی تو اللہ کے وعدوں پر شک نہ کرے، بلکہ اپنے تقوی پر شک کرے، اس کے معاملات اللہ سے کہیں گڑبڑ ہیں، اس کے تقوی میں معاملات میں کمی ہے، اس کے فرائض واجبات میں کمی ہے، اللہ کو الزام نہ دے کہ جی مجھے تو دعا مانگتا رہتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، فلاں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو بھائی ہم اللہ پاک متقی بنے، تقوی اختیار کریں، تو پھر سارے جب متقی لوگوں کی صف میں ہمارا شمار ہو جائے گا، تو پھر متقی لوگوں کو جو انعامات ملتے ہیں وہ پھر ایک ایک کر کے وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آنا شروع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ضروری نہیں کہ بھائی ہم کوئی تقوی کے پہاڑ کھڑے کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت برسے گی اور پھر انعامات تقوی کا ہمارے اوپر نزول ہوگا، اللہ کو بھی پتا ہے۔ یہ 2021 کا ماڈل ہے، 2021 کا ماڈل ہے، ابھی نئے نئے یہ دین پر آیا ہے، لڑکیوں کو چھوڑ کے، بچیوں کو چھوڑ کے، نا یہ تو اتنا بھی بہت ہے، ظالم نے اتنا بھی کر لیا کہ نگر بچا رہا ہے، آج کل داڑھی رکھ لی، ٹخنوں پر پنچے کر دی۔ تو اللہ کو پیار آتا ہے تو اللہ پاک معمولی سے تقوی کے اوپر اللہ پاک بہت زیادہ پھر انعامات تقوی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں بھاگ جائے، سوکھا سوکھا چلے گا اگر، اور ہم نے اس کو اپنی محبت نہیں دی اور انعامات تقوی اس پر اس کو نگول نہیں کیا اور اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا، تو ایسا نہ ہو یہ دل برداشت ہو کے مایوس نا امید ہو کے وہ پھر ریورس گیئر لگا کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے رستے سے دوبارہ چلے گئے، تو اللہ کا نقصان نہیں، اس کا اپنا خود کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ پاک اپنے رستے پہ جمانے کے لیے تو اللہ پاک فوراً رپلائی دیتے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، ذرا سا کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کو فوراً رپلائی ملتا ہے، کیونکہ 2021 چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، شہوانیت کا دور ہے، بدکاریوں کا دور ہے، حرام کاریوں کا دور ہے، حرام لذتوں کا دور ہے، عجیب و غریب یہ شیطانی دور اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس وقت کوئی تھوڑا سا بھی تقوی کے اوپر آتا ہے تو اللہ پاک اس کو متقین لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح کوئی بڑے متقی کو شمار کرتے ہیں اور اس کو انعامات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ تو تھوڑا سا تو کچھ ہم کریں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو نام تو آئے، انگلی تو کٹا لیں تھوڑی سی تو شہیدوں میں نام آ جائے گا بھائی، اب کسی سے یہ بھی نہ ہو تو کیسے کام ہوگا۔ تو مایوس آدمی نہ ہو، نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے معاملات کو دیکھے اپنے تقوی کو آڈٹ کرے. حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کبھی اپنے آپ کو تم متقی سمجھ رہے ہو, تمہارا مسائل حل نہ ہو رہے ہوں, تو اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور مصیبت سے نکال دیں گے, تو اللہ کی آیات پہ شک مت کرو بلکہ اپنے تقوی پر شک کرو, اپنے تقوی کو آڈٹ کرو کہ کہاں گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں تم سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد جیسی آنی چاہیے وہ ہو نہیں رہی. تو جب اللہ پاک دل میں ڈال دیں اور تمہیں اپنا گناہ کبیر نظر آ جائے, گناہ کبیر اس کو چھوڑ دو, پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرو تو وہ مسئلہ آدمی کا حل ہو جاتا ہے. 90-95% ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مسائل حل کر دیتے ہیں. 2-4 یا 5% کہہ لیں بھائی کے تقوی کے باوجود کوئی آزمائش ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, تقدیر طیب کوئی تقدیری معاملہ ہو تو اس کا مسئلہ حل نہ ہو, ایک الگ معاملہ ہو, تو 2-4% ہوتا ہے. لیکن 90-95% ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے ہم ان کا حل خود نکال سکتے ہیں. تو کافروں کا جو ساتھ ہوتا ہے اللہ کا ساتھ ہے تو وہ غضب کا ساتھ ہے, اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی جو نظر پڑ رہی ہے وہ غضب کی نظر پڑ رہی ہے, غصے کی نظر پڑ رہی ہے کہ یہ ظالم ہماری دی ہوئی روٹی کھاتا ہے, ہماری نعمتوں میں عیش کرتا ہے یہ, لیکن یہ سجدہ پتھروں کو کرتا ہے اور یہ شرک کرتا ہے, سورج کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, یہ نبیوں کو اپنا بیٹا, نبیوں کو جو ہے ہماری اولاد کہہ دیا, ہماری اولاد بنا دیا. اسی طرح مختلف لوگ شرک کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی دیکھ رہا ہے, اور اللہ ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا ساتھ نصیب ہے. جتنے بھی باطل عقائد رکھنے والے لوگ ہیں منافقین, ان سب کو اللہ کا ساتھ ہے, اللہ انہیں بھی کھانے پینے کو بھی دے رہے ہیں, تو یہ ساتھ تو ان کو بھی ہے, لیکن وہ جو ساتھ ہے وہ غضب کا ساتھ ہے, جلال کا ساتھ ہے, عذاب کا ساتھ ہے, غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ کر لو جتنی بدماشی کر سکتے ہو, آخر آؤ گے تو میرے پاس ایک دن لوٹ کر پھر میں تمہیں دکھاؤں گا. تو ایک ساتھ اللہ کو, یہ بھی اللہ کا ساتھ. تو بھائی یہ کوئی بہت ہی خطرناک ساتھ ہے کہ اللہ غضب میں کسی کو دیکھ رہے ہیں, غصے میں ہوں, ناراض ہوں. اسی طرح گناہگار مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, جو صبح شام حرام کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غضب سے, اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بندہ توبہ کر لے, نہیں تو نہیں سنے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ آتی ہے. اور جب اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کا جو ساتھ ہوتا ہے تو اللہ پاک شان رحمت سے ان کو دیکھتے ہیں, خوش ہو کے دیکھنا, رحمت سے دیکھنا, اس میں بندے کی روح کا تار تار ہل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی کتنی بڑی بات ہے نا, ہم ابھی اللہ پاک اگر کسی کو بندے کو دیکھے محبت کی نظر سے تو کیا اس کے اثرات اس بندے کے قلب کے اوپر نہیں پڑیں گے؟ سیدھی سی ایک مثال لے کے ایک بات سمجھاتی ہوں. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی کہ کوئی ابا ہو 6 فٹ کا اور بچہ اس کا چھوٹا سا ہو 4-5 سال کا, 3-4 سال کا, اور ابا کا دامن پکڑ کے کھینچے گا تو وہ 6 فٹ ابا کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا بچہ کوئی مجھے کھینچ رہا ہے تو وہ نیچے دیکھے گا. جب 2-3 سال کا بچہ وہ باپ کو متوجہ کر سکتا ہے کرتا کھینچ کے, اور باپ کو پتہ چل جائے گا کوئی مجھے کھینچ رہا ہے, جذب کر رہا ہے, اور وہ نیچے دیکھے گا, تو کیا اس بندے کو نہیں پتہ چلے گا جب اللہ پاک اس سے محبت کرے گا, اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا, محبت کرے گا تو اس کے اثرات اپنے قلب پہ نہیں دیکھے گا, اس کے اثرات جو ہوں گے مخلوق کے اوپر نہیں دیکھے گا, اپنے شب و روز میں اپنے معاملات میں نہیں دیکھے گا, اللہ کی رضا کاملہ کو, اللہ کی محبت کی نظر کو, وہ اللہ کی محبت کی نظر کا جو فیض ہوتا ہے خدا کی قسم وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اس سے اس کی روح میں جلانی رہتی ہے, دل ٹوٹا رہتا ہے, آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں, ایک خاص اللہ سے تعلق اس کو لگاؤ محسوس ہوتا ہے, اللہ کی نظر بڑی قیمتی نظر ہے تو محسوس ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ایک بہت پیارا شعر تھا کہ وہ محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب کچھ اور طرح کے. محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے لب ہیں کچھ اور طرح کے. کہ اللہ کا پیار جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے بندے کو بھائی. اللہ کی جب محبت محسوس ہوتی ہے قلب میں تو وہ خیالی یا تصور میں نہیں ہوتا, خیالی بات نہیں ہوتی, بلکہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی روح جو ہے میرا اس وقت پیار لے رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ لمحات کب آدمی کو زندگی میں میسر آتے ہیں بھائی؟ یہ مجاہدات کے بعد ہے, جب کوئی خاص طور پہ جب کسی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ پاک چشم زدن میں فوراً اسی وقت ہی بعض دفعہ ہینڈ ٹو ہینڈ ایمان کی حلاوت اس کو عطا فرماتے. تو ایمان کی حلاوت کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, ڈیفینیشنس ہیں. تو کسی کو اللہ کی زیارت ہوگی ایمان کی حلاوت ملی, کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, کسی کو کشف الہام ہونے لگا, کسی کے ساتھ کچھ ہوا, کسی کے ساتھ کچھ ہوا. تو یہ برانچز ہیں ایمان کی حلاوت کی. تو ایمان کی حلاوت تو نصیب ہوتی ہے لیکن اس کی جو شکلیں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں. عجیب عجیب انداز میں, تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک کا ساتھ مجھے ملا ہوا ہے اور اللہ پاک مجھ سے محبت فرما رہے ہیں اور اللہ پاک مجھ سے خوش ہیں, پتہ چل جاتا ہے اس کی دل کی کیفیت کا. اور جب بندے کی کیفیت پر وحشت اور گھبراہٹ اور بے چینی سوار ہو اور تعلق ماللہ کی کمی محسوس ہو تو اس کو چاہیے استغفار کرے, وہ کیفیات اچھی نہیں ہے. بس اللہ کو اپنے اوپر رحمت کا غلبہ رکھے اور یہ تصور رکھے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو ایک ساتھ بتا دیے کافروں کو جو ساتھ ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے, گنہگار مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اللہ کا ساتھ وہ کس طرح کے, اور متقین جو اللہ کے پیارے ولی ہوتے ہیں ان کا کیا ساتھ ہوتا ہے, یہ بھی بھائی ان کو پتہ چل گیا. تو اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اللہ کا کس طرح کا ساتھ چاہتے ہیں اور اللہ کی کس طرح کی نظر اپنے اوپر ڈلوانا چاہتے ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص گالیاں دیتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, فوش کلامی کرتا ہے, تو اللہ پاک اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ جو آج کل لوگوں کو بہت گالیاں دینے کا شوق ہوتا ہے, عادت بنی ہوئی ہے پوری پوری زندگیوں میں, تو اتنا خطرناک یہ مرض ہے. اور تصور آدمی کرے کہ جب آدمی گالیاں دے رہا ہے تو اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, وہی بات, ساتھ تو اللہ کا ملا ہوا ہے لیکن اللہ کا ساتھ تو ہے لیکن غضب بصورت غضب, اللہ غصے میں دیکھ رہے ہیں. اب اس اللہ کے گرمی جلال اللہ کی کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو غضب کی نظر سے دیکھیں گے تو اس بندے کے قلب کا دل دماغ کا کیا حال ہوگا, چین سے رہ لے گا؟ یہ بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, ٹینشن ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, وحشت نا امیدی رہتی ہے, سکون نہیں مل رہا. تو بھائی کیسے سکون ملے گا؟ اللہ کا ساتھ تو ملا ہوا ہے تمہیں لیکن اللہ کی شاید نظر خاص اور خاص نظر رحمت شاید تمہارے اوپر نہیں پڑ رہی جو تمہارے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے. لگ رہا ہے ساتھ تو ملا ہوا ہے اور اللہ کی نظر بھی پڑ رہی ہے لیکن وہ کچھ ناراضگی والی نظر لگ رہی ہے. اللہ عذاب نہ بھی دیں, اللہ کوئی سزا نہ بھی دیں, خدا کی قسم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں ہمیں دیکھنا یہ ہمیں بے چین کرنے کے لیے کافی ہے. کوئی اللہ کو بڑا عذاب نہ بھی دیں, قلب کا جو حیت ہوتی ہے اس کے خیالات کی, سکون اور چین کی, وہ تلپٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کا جو غضب کا جو ساتھ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے. جس زبان سے آدمی اللہ اللہ کر رہا ہو, لا الہ الا اللہ کی غربے لگا رہا ہو, اسی سے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہو, تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور اللہ کی غضب میں آنے کا اندیشہ اور اللہ اس کو غصے اور غضب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلانے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اللہ کی ایک نظر ہی کافی ہے. جب ایک اللہ کے ولیوں کی نظر سے لوگ پتنی کہاں سے کہاں پہنچے اللہ والے بن گئے, نظر کا ایک نور ہوتا ہے انسانوں کی اور ولیوں کی نظروں کا یہ کمال ہے, تو اللہ کی نظر کا کیا عالم ہوگا, اچھی یا بری, غضب کی یا خوشی کی, اس کے اثرات پھر آدمی پر اس حساب سے مرتب ہوں گے. تو آدمی کوشش کرے اللہ کے اوپر محبت کی اور رحمت کی نظریں ڈلوائے اپنے اوپر. ان اللہ علم یعلم بھی ان اللہ یرا, اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا, علم یعلم بھی ان اللہ یرا, کہ تو ہر وقت میری نگاہ میں, علم یعلم, کیا تو نہیں جانتا ہے میرے بندے, تو ہر وقت میری نگاہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ وہی بات ہے, وعلم ان اللہ متقین, کہ میں ہر وقت متقین کے ساتھ ہوں. اور دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندے تو کیا نہیں جانتا, میں تیرے ہر وقت تیرے ساتھ ہوں, ہر وقت تو میری نگاہ میں, یہ بھی وہی بات ہے. لیکن اس میں عام سب آ گئے, مطلب ڈرا رہے کہ دیکھو وہ غلط کام نہیں کرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم کیا کر رہے ہو. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جگہ جگہ, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. تو بعض دفعہ پتہ چلا وہ یوٹیوب وغیرہ میں کہ لوگ اس کیمرے کو بھی جل دے گئے, کیا انہوں نے وہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گئے اور پھر خواتین وغیرہ نے چوریاں ہو رہی ہیں کیوں اور جسم کے اندر مختلف جگہ چیزیں چھپائیں اور مووی بن رہی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے اور پھر چلے گئے. بعد میں ریل کو پیٹ رہے ہیں, ریل دیکھنے سے کیا ہوگا, دیکھتے رہو کون کی عورتیں کہاں کیا لے کر گئیں کچھ نہیں پتا. تو پتہ چلا کیمرے کو بھی دھوکہ دے دیا, کیمرے کی آنکھ کو دھوکہ دے دیا. لیکن بھائی جب اللہ پاک کسی پہ نظر رکھتے ہیں تو وہ آنکھ نہ چوکتی ہے نہ اس آنکھ کو اونگ آتی ہے. آیت الکرسی کا ترجمہ نا وہ ایسی بات ہے, ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا, وہ کبھی سوتا نہیں نہ اسے اونگ آتی ہے. سنتم والا نوم, کبھی اس کو نیند نہیں آتی, جاگتا رہتا ہے ہر وقت, وہ ایسا زبردست ہے وہ. تو بھائی اس کی نظر کو اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ معاملہ ہے, تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم غلط کام کرتے ہو, جو بھی تم کام کرو اچھے یا برے, میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں, ہر وقت تم میری نگاہ میں ہو, تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. تو ہوش میں رہنا, اور تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین دو فرشتے بھی میں نے بٹھائے ہیں, تو میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہیں, فرشتے بھی بیٹھے ہیں. تو لہٰذا تم ہوش و حواس میں رہنا اور تقوی سے رہتے ہوئے ہر قدم پر کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو پہلے دیکھ لینا کہ اس قدم کے اوپر میری رضا کاملہ تمہیں حاصل ہے بھی یا نہیں، اس کام میں میری رضا ہے یا نہیں، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو دیکھ بھال کے چلنا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہوا معکم اینا ما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. بار بار اللہ ساتھ کی وہوا معکم، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، تو یہی مطلب ہے. اگر متقی نیک لوگ ہیں تو اس میں ان کے لیے تسلی ہے، اسی آیت میں. اب اس کو یوں لیں، نیک آدمی اچھے متقی لوگ ہیں تو اس میں تسلی ہے کہ بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں کیا ڈر، تو اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس میں تسلی آ گئی. گنہگار آدمی کے لیے خوف ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں غلط کام کروں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ قادر ہے کہ اس وقت مجھے ہارٹ اٹیک کر دیں، مجھے برباد کر دیں، ابھی اس وقت میں شراب پی رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، حرام کام لے کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو اسی وقت مجھے گدھا یا سور بنا دیں، بندر بنا دیں اچانک. لیکن اللہ کا حلم اور درگزر اور بردباری کہ اللہ پاک مجھ سے انتقام نہیں لے رہے. دیکھیے حلم کی تعریف کیا ہے، اللہ کا ایک نام ہے حلیم. حلیم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات جو بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلیم کے غضب سے ڈرو. اب آپ سمجھیں اس بہت ہی خطرناک حدیث شریف کو کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر فدا، خاتم الانبیاء، فرماتے ہیں کہ حلیم کے غضب سے ڈرو، یعنی ایسی ذات جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتی، معاف کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی ہے، تو ایسی حلیم ذات کے پھر غضب سے ڈرو کہ جب اس کو غضب آئے گا تو پھر تمہیں زمین اور آسمان میں جگہ نہیں ملے گی، زمین اور آسمان تنگ کر دی جائے گی. تو جب تک نہیں اللہ پاک پکڑ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو ڈھیل دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، شاید اب بندہ آ جائے، شاید اب توبہ کر لے، لیکن جب بندہ نہیں مانے گا تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کی پھر گرفت ہو جاتی ہے، اس کی پھر پکڑ ہو جاتی ہے. تو حلیم کے غضب سے ڈرو، تو اللہ کو آدمی غضب میں نہ لے کر آئے، اور کبھی انسان خطا ہو جائے تو اس کو پھر توبہ کر لے. تو ساری جو بھائی چیز ہے کہ تقوی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. تقوی پہ اتنے ہم اللہ والے سب بیان کر رہے ہیں، سب جہاں بھی جاتے ہیں خانقاہوں میں اللہ والوں کے، وہاں پہ آ کے تقوی بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اللہ والوں کے غلام ہیں. اللہ والا ہمیں بھی اللہ پاک مجھے بھی بنا دے حضرت والا کی برکت سے، ہم بھی تقوی کے اوپر بیانات کرتے رہتے ہیں. تو سن سن کے ہمیں تقوی آنا چاہیے. اتنا ہم تقوی کے اوپر بیان سنتے رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف کانوں سے سنا اور کہا واہ 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 اور پھر اس کے بعد چلے گئے، اس کے بعد وہی شب و روز ہیں، وہی سالی بھابھیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہی کزنوں کے ساتھ بدنگری چل رہی ہے، وہی فیملی کے ساتھ جب دوسرے گھروں میں جا رہے ہیں تو ڈائریکٹ گھس کے چلے جا رہے ہیں گھروں میں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھائی. تقویٰ کا جب سن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پر عمل کی اللہ پاک توفیق دے، کیونکہ صحابہ کرام کی شان اللہ پاک بتا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ ایسی ہستیاں تھیں، یہ سنتے تھے اور فوراً اطاعت کر لیا کرتے. سمعنا یعنی سنا، اتانا فوراً اطاعت، یہاں سنا اور فوراً اطاعت. اور صحابہ کرام کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت فرمایا، کچھ اور فرما دی، کچھ اور فرما دی، کچھ اور فرما دیے، تو بس دس دس پندرہ پندرہ نصیحتیں وہ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل نہیں بھرتا تھا. یہ نہیں خالی سنتے تھے اور نصیحت پہ نصیحت کی ہے، مطلب کیا یعنی وہ لمحہ جب باہر نکلتے تھے تو دل میں تھا اس پہ عمل کرنا، فوراً عمل کرتے تھے. تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس لیے جب شیخ کے پاس جائے آدمی تو یہ ادب دل میں رکھے، یہ سوچ کے جائے کہ جو باتیں مجھے اللہ رسول کی باتیں بتائی جائیں گی جو حق ہوں گی، غیبی باتیں سب حقیقی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اللہ انشاءاللہ اللہ پاک میں تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کو جان لڑانے کی کوشش کروں گا. تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی ذات کے اوپر نہیں، اپنی ذات کی نفی کر دے، اللہ یہ بابو تو میرے آزمائے میں ہزار بار توبہ کرتا ہوں، ہزار بار ٹوٹ جاتی ہے اللہ پاک، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ پاک اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ تیری پاک ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کوشش کروں گا میں ان گناہوں سے بچوں گا جو مجھے بتائے گئے. ایک اور حضرت والا رحمۃ اللہ نے ادب بتایا شیخ کی مجلس میں جانے کا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بہت زیادہ فیض اور نور جب ملے گا، تو آدمی جب شیخ کی مجلس میں جائے تو کوئی ضروری نہیں جو بتائی جا رہی ہے کوئی فرض یا واجب نہیں، بلکہ فائدہ زیادہ ہوگا بہت زیادہ. تو ایک تو آدمی باوضو جائے، نمبر دو کم از کم تھوڑا سا ایک دو تسبیح استغفار کر کے جائے، نمبر تین اپنے گناہوں کی ساری معافی مانگ کے جائے، نمبر چار اس نیت سے جائے کہ میں اللہ پاک تیرا جو حکم ہے قرآن پاک کا قرآن مع صادقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحبت عید اللہ کا حکم فرمایا، اللہ پاک میں تیرے اور تیرے محبوب کے حکم پر اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، دین کی باتیں سنیں، تیری رضا کاملہ کی. اور نمبر 5 اصلاح نفس کے لیے کہ مجھے تزکیہ نفس ہو جائے، گناہ امراض رذیلہ میری زندگی سے نکل جائے اور مجھے تقویٰ نصیب ہو جائے۔ تو جب انشاءاللہ آ کے بیٹھے گا تو اس وقت اس کی قلب کی حالت کچھ اور ہی پائے گا وہ، جو بغیر ان آداب کے ہوگی۔ تو آداب بڑا زبردست ہے، تو ادب بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا بھی ادب ہے۔ اب وضو تو سبھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن علماء کرام اور مشائخ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا بہت زیادہ فائدہ اور خشیت اور رقت طاری ہو جائے گی، اور اللہ کا خاص پیار ملے گا کہ آدمی با وضو تو ہوتے ہیں ہم لوگ، اس کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کریں اور عطر لگائیں، آدمی خوشبو لگا کے بیٹھے اور اس کے بعد قبلے کی طرف بیٹھیں، اور یہ نیت کرے کہ میرا جو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میرے اس کلام پاک کو سن رہی ہے۔ نمبر 4، ذرا آواز سے کرے، ذرا آواز سے تلاوت کرے، خاموشی سے نہ کرے، زیادہ اچھا یہ ہلکی سے آواز سے۔ تو یہ قرآن پاک کے چند مختصر سے آداب ہیں، یہ نیت کرے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ، اور اس نیت سے بھی پڑھے قرآن پاک، کہ میں قرآن پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور اللہ پاک اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت سے پڑھے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ہر چیز کے جب اس کے آداب کے ساتھ کوئی بھی جب کام کیا جائے گا تو پھر بہترین طریقے سے وہ کام سر انجام پاتا ہے وہ۔ اور جو کام بے ادبی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کام تو ہو گیا لیکن اس میں ادب کے پہلو نہیں تھا، تو اس کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ایک سچا واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کوئی آدمی تھا، جنگل سے گزر رہا تھا رات میں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ جنگل میں ابدالوں کی میٹنگ تھی کوئی، اور وہ سب کے سب کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ اس وہاں سے گزرا، ویرانے میں سناٹے میں دیکھا تو ابدالوں نے بھی کہا بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو وہ ان پورے ابدالوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا، لیکن کھانا جب کھانے لگا تو وہ ادب و اداب تھے نہیں، اور اس نے طریقے سے نہیں کھایا، وہی دیہاتی انداز میں اور بدتمیزی اور جاہلانہ انداز سے کھایا، بہت ہی برے طریقے سے، جس سے ابدالوں کو تکلیف ہوئی۔ تو بہرحال وہ چلا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو بعد میں پھر ان ابدالوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کاش ادب کے تھوڑا سا کھا لے گا تو ہمارا فیض اور برکتیں اس کو مل جاتی۔ تو ان سے یہ محروم رہ گیا، تو جب کوئی کام ادب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی روح اور اس کی فضائل اور برکتیں عطا ہو جاتی ہیں، اور بے ادبی کی وجہ سے بغیر ادب کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح اور اس کا جو لطف اور جو خاص چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی پھر اکثر محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ، تو بھائی اب رمضان کی سعادت آخری بس چل رہی ہے، آخری عشر اپنے اختتام پر ہے، لیلۃ الجائزہ شروع ہونے والی ہے، جو چاند رات جو ہے وہ آئے گی، اور اس میں بہت زیادہ عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ابھی 27ویں شب آج ہے نا، 27ویں آ گئے، ان شاء اللہ تو 29ویں شب ہے، 2 راتیں رہ گئی ہیں بھائی۔ تو اس میں یہ بھی بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی کا رمضان بہت خراب گزرا ہے، غیبت میں، گناہوں میں، بد نظریوں میں، حرام کاموں میں، تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آدمی اللہ سے کہہ دے اللہ پاک ابھی رمضان ختم نہیں ہوئے، اللہ پاک لعلکم تتقون کا جو مہینہ ہے اللہ بھی ختم نہیں ہوا، تو جو میں نے یہ 25-26 روزے جو بھی میں نے غلط طریقے سے گزارے اور میں نے اللہ اس رمضان کا احترام نہیں کیا اور گناہ کرتا رہا، اللہ پاک معاف فرما دے، اور اللہ پاک یہ 2-3 دن بچیں تو انشاءاللہ میں خوب تقوی سے رہنے کی کوشش کروں گا، اور یہ آخری رمضان تک کا معاملہ ہے۔ تو آدمی اس نیت کے ساتھ جب توبہ کر لے گا اور ایک دن بھی اس نے ڈھنگ سے گزار لیا تو پورا مہینہ اللہ لکھیں گے، اس نے لعلکم تتقون کا مذاق بن گیا اور یہ تقوی سے رہا۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کوئی آسانی ہوگی کہ اپنی بھی چلائی، نفس اور شیطان کی بھی مانی، اپنی بھی چلائی، تقوی سے بھی نہیں رہے اور توبہ استغفار کر کے آخر کی چند گھڑیوں میں اللہ سے توبہ استغفار کر لی اور اللہ کو منا لیا اور سارا پیچھے کا اکاؤنٹ کلیئر کرا لیا۔ اب اس سے کوئی آسان طریقہ کیا ہو؟ تو یہ تجدید کرتے رہیں ایمان کی، ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، بہت اہم ہے یہ، کہ جمعے کو یا ہفتے میں ایک بار، اول تو روز ہی عمل کرنا چاہیے لیکن کم از کم آدمی تھوڑی دیر رکھے، کس چیز کے لیے؟ توبہ استغفار کے لیے۔ کیا کہے اللہ پاک؟ پچھلی توبہ سے لے کے جو اللہ پاک میں نے غیبت کی توبہ کری تھی، اور اللہ پاک اب جو میں دوبارہ غیبت کی توبہ کر رہا ہوں، پچھلی توبہ سے لے کے اب تک جتنے لوگ ہی میں نے غیبتیں کی ہیں، اللہ پاک تو مجھ کو معاف فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد کہہ دے اللہ پاک میں نے جتنے لوگوں سے دل میں بغض، کینہ وغیرہ رکھا، حسد رکھا، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنے قلب کو اپنے اختیار سے پاک صاف کرتا ہوں، کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی کے لیے بھی دل میں بغض کینہ نہیں رکھتا، اللہ پھر بھی کہیں دل میں میرے کوئی بات ہو تو اللہ وہ غیر اختیاری ہوگی، اپنے اختیار سے میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، یہ کہہ دے۔ اسی طرح اللہ سے کہہ دے اللہ پچھلی توبہ سے لے کے اب تک جتنی میں نے بد نظریاں کی ہیں، نامحرموں کو دیکھا، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ کہلاتا ہے ڈرائی کلیننگ، ڈرائی کلین میں میلے کپڑے بیچتے ہیں نا, کڑک کلف لگے, صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں, تو بھائی یہ ون ڈے ڈرائی کلین روزانہ اپنے اعمال کی ہم کریں, روز نہیں کر سکتے, دوسرے دن کر لیں, کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو کر لیں. ایک ایک گناہ کو لے کے تو اس سے ہر وقت آدمی فریش رہے گا, ترو تازہ رہے گا, تخ متقی رہے گا ہر وقت, اور پھر اس سے بار بار توبہ سے یہ ہوگا, پھر اس کو احساس ہونے لگے گا کہ یار یہ میں نے پھر دوبارہ غیبت کر دی, پھر وہ بے چین رہے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ سے اپنے رابطے کو بحال نہ کر لے. تو یہ توبہ استغفار کرنا یہ جیسل چیز ہے. اور جس کی غیبت کری تو بھائی کم از کم تین بار قل اللہ شریف پڑھ کے ان سب کو ایصال کر دیں. اللہ جن جن کی غیبت کری تھی یہ نہیں یاد, اللہ ان کی بھی جن کی یاد ہے ان کی بھی ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے, اور اللہ میرے نیک اعمال ان کے کھاتے مت ڈالنا اور ان کے گناہ میرے کھاتے مت ڈالنا. یہ ہے غیبت کا مکمل علاج. اور رمضان میں تو اور آدمی احتیاط کرے بھائی, لوگ روزہ رکھ کے بھی غیبت کریں گے تو کیا ہوگا پھر, یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ غالباً ان کو کشف ہوا تھا, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کینسر کا جو مرض ہوتا ہے اکثر وہ غیبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اور صورت مثالی ہوتی ہے, صورت مثالی برزخ میں, ایک دفعہ کی بھی تھوڑی بہت بات بتائی تھی کہ برزخ میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. صورت مثالی کیا چیز ہوتی ہے کہ عالم برزخ میں ہمارے اعمال کے حساب سے جو اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی آخرت میں ہمارے لیے چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ اعمال کے حساب سے ہوتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا مثال کے طور پر اگر کسی کو بخار بھی ہوتا ہے تو اس کی صورت مثالی میں برزخ میں کوئی گناہ کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس نے یہ عمل کیا تھا تو اس شکل کی وجہ سے اس کو بخار دیا گیا تاکہ اس کی گناہ جھاڑ دی جائے. یہ صورت مثالی کہلاتی ہے, اس کو علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے. حتیٰ کہ بندے کو جو نزلہ اور زکام چھینک ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نافرمانی ہے. صاحب کشف یا جو لوگ مراقبہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ خود ہی آنکھیں بند کرتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں, اچھا یہ چوہا بیٹھا ہوا تھا, یہ بدماشی کر رہا تھا, اس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں. نزلے کا علاج نہیں کرایا انہوں نے, اس چوہے کو نکال کے باہر پھینک دیا اپنے اندر سے, نزلہ ان کا سیٹ ہو گیا. لیکن بھائی ہر ایک کا معاملہ نہیں ہوتا, ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. ایسے تو بےچارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹریاں سب ٹھنڈی پڑ جائیں, سبھی اپنا علاج کر رہے ہیں. تو صورت مثالی میں یہ ایک آگے کا مقام ہے, جب آدمی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک کچھ عطا فرما دیتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو وہ خود اپنی پکڑ کے سیٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز ہے, تو بعض اللہ والوں کو اللہ پاک کچھ حصہ بھی عطا فرماتے ہیں, کچھ حصہ جتنا اللہ چاہتے ہیں, جس کی جیسی مشقت ہوتی ہے, جس کا جیسا مجاہدہ ہوتا ہے تو اللہ پاک ویسا اس کا معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ جو رمضان گزر رہے ہیں بھائی, اس میں خوب جان لڑا کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ گناہ نہ ہوں, اور ٹی وی وغیرہ سے بچیں. بار بار ہم کہتے رہتے ہیں اس لانتی چیز سے بچیں, اور موبائل سیٹ کو بھی اپنے سے دور رکھیں, ضرورت ہے تو استعمال کریں, اور تصاویر وغیرہ اس میں نہ دیکھیں. اور حدیث شریف میں جو ہے یہ بہت عذاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصویر کشی کرتے رہتے ہیں, یعنی دوسروں کی کھینچتے رہتے ہیں, اپنی کھنچاتے رہتے ہیں بلا مقصد, جو بہت سے لوگوں نے انگلش اور انڈین فلمیں بہت دیکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو بس وہ جو پرانے ہیروز کی جو یادگاریں ہوتی ہیں تو وہ ان کے دل و دماغ پہ چھپکی رہتی ہیں. تو کوئی چٹان کے پاس کھچوا رہا ہوتا ہے, تو کوئی گرینڈی کے پاس کھچوا رہا ہوتا ہے, تو کسی نے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے کیسے کیے ہوئے ہوتے ہیں, عجیب عجیب اسٹائل ہوتے ہیں, عجیب کسی نے کوئی چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے, اور ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے, پیٹ باہر آ رہا ہوتا ہے. بھائی جب پیٹ باہر آ گیا تو اس طرح کی تو کوئی فٹنگ کے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے, برا لگتا ہے اس کو. چلو بھائی پینٹ شرٹ پہننا ڈھیلی ڈالی تو علماء کرام نے فرمایا جائز ہے, لیکن ایسی پینٹ جس میں اتنی چست کپڑے پہننا, پینٹ ٹائٹ جس میں انسان کے اعضاء جو ہیں وہ نظر آنے لگیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن صالحین کا لباس پھر بھی نہیں ہے پینٹ شرٹ, حرام اگر نہیں ہے تو جائز ہے, وہ بھی کون سی پینٹ اور شرٹ جو تھوڑی سی لوز ہو جس میں اعضاء جو ہیں وہ نظر نہ آئیں. آج دیکھتے ہیں بعض نوجوانوں کو ایسی پتلی چست ٹائٹ پینٹیں ہوتی ہیں اور وہ بنیان ٹائپ انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ رکوع میں جاتے ہیں تو پوری قمیض اوپر چڑھ جاتی ہے اور کمر ان کی پیٹ ننگی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ شرم بھی ان کو آ رہی ہوتی ہے, پھر وہ ایک ہاتھ سے سمیع اللہ علیہ من کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنی قمیض کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ ہے ہی چھوٹی تو نیچے تھوڑی ہوگی, کتنا ہی نیچے کر لو, کتنا ہی کھینچ لو. تو یہ چیز ہے, تو یہ فوٹو کھچانا بغیر کسی شرعی حضور کے جائز نہیں. شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو, پاسپورٹ کا مسئلہ ہو, یا کوئی مقصد ہو, تو چلو اس صورت میں علماء کرام نے گنجائش دیکھی. لیکن یہ آج کل بہت زیادہ جو یہ اسنیپ شوٹنگ ہو گئی ہے یہ صحیح نہیں, بہت زیادہ جو ہے یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں نے اپنی اسٹیٹس میں ڈالے ہیں, آئی ڈی میں ڈالے ہیں, اور کوئی یعنی کوئی گناہ ہی نہیں اب تک, کوئی گناہ ہی نہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام بھی ٹی وی پر آ رہے ہیں, تو بھائی اور وہ بھی فوٹو کھنچوا رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے بھی علماء کرام نے فتوی دیے ہیں کہ بھائی وہ دینی کاموں کے معاملات ہیں، اس میں عذر ہے، کیونکہ جو ٹی وی پر جو آنے کا مقصد ہی کہ بہت سے باطل قوتوں کے غلط لوگ چینل کھل رہے ہیں، تو اس میں جو بھولے والے سیدھے سادھے بیوقوف مسلمان ہیں وہ پھر ان کے بھی عقائد خراب ہو رہے تھے، تو علماء کرام نے مجبوراً پھر یہ اجازت دی کہ اہل حق کے بھی کچھ چینل ہو تاکہ امت گمراہ نہ ہو، کیونکہ اگر گناہ بات کی چیز ہے پہلے کفر سے بچائیں، اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو کفر میں چلا جائے گا وہ، تو عقیدہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے مجبوراً یہ کہا علماء کرام کو کہ جو ان میں صلاحیت ہو، سب نہیں جن میں صلاحیت ہو وہ آئیں اور یہ کام کریں۔ اب لوگوں نے اس کو، اب ہر آدمی اس میں، اب وہ لڑکیوں سے بھی بیٹھا ہے، لڑکیوں کی فوٹو کھینچ رہا ہے، خود بھی کھینچا رہا ہے، یار عمر بھی آ رہا ہے میں بھی آ رہا ہوں تو کیا ہوا، پتہ ہوتا نہیں ہے اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو شرع حجت بنا لیا اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تصویر کشی کے معاملات، جس نے تصویر بنائی تو اللہ پاک اس کو حکم دیں گے تو نے تصویر بنائی تھی اس میں جان ڈال، کیونکہ مصور تو میں ہوں، تصویریں میں بناتا ہوں اور میں انسان بناتا ہوں، میں جانداروں کی تخلیق کرتا ہوں، پھر روح میں اس میں میں بھی روح بھی میں ہی ڈالتا ہوں، تو تم نے تصویر تو بنا دی میری نقل میں، پھر روح بھی تو ڈال، تو ظاہر بات ہے روح نہیں ڈال پائے گا تو پھر عذاب بھگتنا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت وجیدیں ہیں، تو یہ تصویر وغیرہ جو ہے اس سے احتیاط آدمی کرے اپنے اسٹیٹس پہ اور اس میں ساری چیز سے نکال دے، اس کی جگہ بھائی کوئی قرآن پاک کی آیات لگا دے، کوئی تبلیغ کا مضمون لگا دے تو آپ کی نیت کا جاریہ بن جائے گا وہ، یہ معاملہ ہے، تو اس سے آدمی بچے، تو ان چیزوں سے بچے، اور ٹی وی نہ دیکھے بھائی رمضانوں میں تو کم از کم آدمی احتیاط کر لے، اور روزے سے پہلے جو وقت قبولیت ہوتا ہے اس میں خاص آدمی اہتمام رکھے کہ وہ دعا مانگے، بہت سے لوگ دعا نہیں مانگتے صحیح طرح، اتنا قیمتی وقت ہے، اس دن بھی بتایا تھا دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ جو عرش اعظم کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس وقت تم میری جو تسبیح اور تحلیل، جو میری ذکر اللہ ہے، میری جو بڑائی ہے، اس کو بیان کرنا موقوف کر دو، بند کر دو، بتائیے اللہ پاک اپنی تسبیحات کبریائی کی وہ موقوف کروا رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کی نہیں، کس کو؟ عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کو، اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے ان بندوں کے پاس جو سخت روزے سے ہیں اور ابھی افطار ہونے والا ہے، وہ بھی دعائیں مانگیں گے تو ان کی دعاؤں پر تم آمین کہنا، پھر وہ فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں روزے داروں کے پاس، اور روزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے جو وقت قبولیت ہوتا ہے تو ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہ بات ہمارے آخر رجحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ تو بھائی یہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، آخر کی چند ساعتیں، چند گھڑیاں، اور اس وقت بھی لوگ دہی بڑے بھائی چاٹ لاؤ بھائی، پکوڑے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، بھائی یہ تو ہاتھ بعض لوگوں کو دے گا جو اٹھے ہیں، بعض نے اپنے بیوی کو تو ہاتھ اٹھے ہیں، ارے بھائی یہ تو لے کر نہیں آئے، یہ تو لے کر آؤ، ہاتھ جھوڑ رہا، ارے بھائی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی لے کر آؤ، ارے تم تو یار اس کو یہ بولو، ہاتھ اٹھتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے جب اذان ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے افطار کرتے ہیں، اب اس میں میوزک بھی آ رہا ہے، موسیقی بھی چل رہی ہے، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، سانپوں کا پٹارا ہے، اس سے افطار کی شروعات ہو رہی ہے، لاؤنج میں رکھا ہوا ہے ٹی وی، سب بیٹھے ہیں دسترخوان بچھا کے، فرشتے آئیں گے؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے بھائی، کدو خربوزے وغیرہ آ جائیں تو الگ معاملہ ہے، فرشتے جیسی پاک مخلوق تو نہیں آئیں گے۔ تو مجھے حدیث شریف کا خلاصہ ہے، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے، رحمت کیا کوئی فرشتہ ہی نہیں آتا، جہاں یہ ناپاک چیزیں ہوتی ہیں گھستے ہی نہیں فرشتے، انٹری نہیں دیتے، لاکھ ہم قرآن پڑھ لیں، لاکھ ذکر کر لیں گھر کے اندر، لیکن تصاویر جگہ جگہ گھروں میں لگی ہوئی ہوتی، جس طرح یا ٹی وی چل رہا ہو شکلیں آ رہی ہوں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر وہ قرآن پاک اور ذکر کے انوارات جو ہیں پھر آدمی کو حاصل نہیں ہوتے، پھر تو کہتا ہے یار قرآن ذکر سب کرتا ہوں لیکن خیر و برکت میں نہیں دیکھتا، تو کیا ہو رہا ہے کہ رحمت کو بھی بلایا جا رہا ہے اور اللہ کے غضب کو بھی بلایا جا رہا ہے، دونوں سیدھے ساتھ چل رہی ہیں، دونوں چیزیں تو ساتھ چل رہی ہیں، یہ تو مصیبت ہے، گناہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، نیک اعمال بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جب کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو لوگ گھروں کی چھتوں سے اذان دے رہے تھے، اور پھر ہم نے پتہ چلا کہ گھروں کی چھتوں پہ سے اذان دی، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ عذاب کو ٹال دے، نیچے آ کے ایل سی ڈی کھولا اور اس کے بعد ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، اس کو چلو بھائی موسیقی، لڑکیوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں ننگی موبائلوں پہ، بھائی اس سے یہ اللہ نے طریقہ بتایا مصیبت سے نجات کا، یہ حال ہے، یہ تو نعوذ باللہ اسلام کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ تو تفریح لینا ہے، مذاق اڑانا ہے اسلام کا، یہ چھت پہ جا کے اذان دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو بلا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں کہ اللہ رحم کر دے، عذاب کو ڈال دے، نیچے آ کے تم ننگی فلمیں دیکھ رہے ہو، ناچ گانے دیکھ رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، ارے بھائی یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ ایسے اللہ سنیں گے؟ یہی اللہ اور اس کے رسول نے حل بتایا مسائل کے حل کا، مسائل کا حل تو تقوی میں رکھا ہے اللہ نے، گناہوں کو چھوڑنے پر۔ اللہ جو کچھ بھی بولے گا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔